الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين صدق الله العظيم. اور دوڑو بخشش کی طرف اپنے رب کی اور جنت کی طرف جس کا عرض ہے آسمان اور زمین، تیار ہوئی ہے پرہیزگاروں کے واسطے جو خرچ کیے جاتے ہیں خوشی میں اور تکلیف میں، اور دبا لیتے ہیں غصہ اور معاف کرتے ہیں لوگوں کو، اور اللہ چاہتا ہے نیکی کرنے والوں کو، اور وہ لوگ کے جب کر بیٹھیں کچھ کھلا گناہ یا برا کام کریں اپنے حق میں تو یاد کریں اللہ کو اور بخشش مانگیں اپنے گناہوں کی، اور کون ہے گناہ بخشنے والا اللہ کے سوا، اور اڑتے نہیں اپنے کیے پر، اور وہ جانتے ہیں انہی کی جزا ہے بخشش ان کے رب کی، اور باغ جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں ہمیشہ رہیں گے وہ لوگ ان باغوں میں، اور کیا خوب مزدوری ہے کام کرنے والوں کی. بزرگان محترم، اس سے پہلے آیت کریمہ تھی وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، یعنی اللہ تعالی آسمانوں اور زمین کے اور جو کچھ ان دونوں میں ہیں ان سب کے مالک ہیں، جس کی چاہے مغفرت کرتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں عذاب دیتے ہیں. گزشتہ تین آیات میں عذاب دینے کی مثال بیان کی کہ جو لوگ سودی کاروبار کرتے ہیں دگنے پر دگنا سود کھاتے ہیں، ان کا کیا عذاب ہے اور ان کے تعلق سے قرآن اور حدیث میں کیا سزا بیان ہوئی ہے اس کو بیان کیا. جس کی چاہتے ہیں مغفرت کرتے ہیں، اب اس کی مثال بیان کر رہے ہیں. وہ کون لوگ ہیں جن کی اللہ مغفرت کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں وہ لوگ ایسے ہیں جو مغفرت کی طرف دوڑتے ہیں، مغفرت کی طرف جو لپکتے ہیں. مغفرت سے مراد جو اسباب مغفرت ہیں، جو مغفرت کے کام ہیں. اب مغفرت کے کام بعضوں نے فرض کی ادائیگی، بعضوں نے سنت کی ادائیگی، اور بعضوں نے جہاد، اس طرح سے الگ الگ بات کہی ہے. لیکن یہاں سارے نیک اعمال مراد ہیں، اس لیے کہ ہر نیک عمل میں مغفرت کی تاثیر ہے. اس لیے وہ لوگ ایسے ہیں جو اعمال صالحہ کی طرف دوڑتے ہیں. نماز پڑھنے کا وقت ہے، نماز ان کا مشغلہ ہے، رمضان میں نماز کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور حج کا مہینہ آتا ہے، حج کرتے ہیں، صدقات کرتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں. بہرحال ہر اس نیکی کو کرتے ہیں جس نیکی کا حکم ہے، اور جو بھلائی اپنے حق میں ہے، دوسروں کے حق میں ہے، اس کو کیا کرتے ہیں. تو مغفرت کی طرف دوڑتے ہیں اور اعمال صالحہ کی طرف جلدی کرنا چاہیے، کہ کہیں اعمال صالحہ کا بس خیال رہ جائے، تمنا رہ جائے، توفیق ہی نہ ہو. اس لیے جتنی نیکیاں ہیں ہر نیکی کو کرنے کی پوری کوشش کریں. قرآن کریم میں فرمایا وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، کہ نیکیوں کے مسئلے میں مقابلہ کرنے والے مقابلہ کرتے ہیں کہ میں اس نیکی کو کروں اور فلاں سے آگے بڑھ جاؤں، فلاں سے آگے بڑھ جاؤں. تو یہ جذبہ ہونا چاہیے جیسے حضرات صحابہ کا جذبہ تھا، کہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے. تو قرآن کریم میں جگہ جگہ اس کی ترغیب آئی ہے. اور دوڑو مغفرت کے اسباب کی طرف، اعمال صالحہ کی طرف اور جنت کی طرف. ظاہر سی بات ہے جنت دو چیزوں سے ملتی ہے، ایک عقیدے صحیح ہو، دوسرے اعمال صحیح ہو. عقیدے صحیح ہو اور اعمال صالحہ ہو تو اللہ جنت دیتے ہیں. اور جنت سے پہلے مغفرت کا ذکر کیا گیا تو یہاں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جنت بھی اللہ کی مغفرت پر موقوف ہے. مغفرت ہوگی تو جنت ملے گی، اللہ کی رحمت ہوگی، اس کا فضل ہوگا، جنت نصیب ہوگی، ورنہ جنت نصیب نہیں ہو سکتی ہے. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ضابطہ ہے، اس کا قانون ہے. اللہ تعالیٰ جن لوگوں کی مغفرت کرتے ہیں ان کو اعمال صالحہ کی توفیق دیتے ہیں، اور جن کو اعمال صالحہ کی توفیق ملتی ہے دلیل ہوتی ہے عموماً کہ یہ مغفرت پانے والے ہیں. لہذا پہلے مغفرت کا ذکر کیا اور آگے جنت کا ذکر کیا، معلوم ہوا کہ جنت اللہ کی مغفرت پر ملتی ہے، اور مغفرت سے مراد اسباب مغفرت، سامان مغفرت، یعنی اعمال صالحہ کی توفیق ہوتی ہے اور اللہ کی طرف سے جنت نصیب ہوتی ہے. جنت کیا ہے؟ ارضها السماوات والارض، اس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کی ہے، یعنی جتنے آسمان اور زمین نہایت بڑے ہیں، اور نہایت لمبے اور چوڑے ہیں، ایسے ہی اللہ کی جنت ہے کہ چوڑائی جنت کی اور چوڑائی کے مقابلے میں لمبائی زیادہ ہوتی ہے، جس کی چوڑائی ساتوں آسمان ساتوں زمین ہے تو اس کی لمبائی کا کیا حال ہوگا۔ لہذا ایسی جنت کی طرف دوڑو، یعنی ان اعمال صالحہ کی طرف جن سے جنت نصیب ہوتی ہے۔ ارضها السماوات والارض، اور مفسرین یہ بھی لکھتے ہیں کہ ہماری سمجھ کے موافق یہ بات کہی گئی، اس لیے کہ پوری کائنات میں سب سے بڑی مخلوق کوئی ہے تو وہ آسمان ہے اور زمین ہے، اور آسمان اور زمین سے بڑی اور کوئی مخلوق نہیں جہاں تک ہماری نظر ہے، باقی اللہ جانتے ہیں۔ انسان کی پہنچ آسمان تک ہی ہے، تو جتنی چیزیں ہم دیکھتے ہیں ان میں زمین کافی بڑی ہے، اور زمین سے کافی بڑا آسمان ہے، اور صرف ایک آسمان نہیں، ساتوں آسمان اور ساتوں زمین مل جائیں تو کس قدر وسیع و عریض، کشادہ اور بہت ہی بڑے ہیں۔ تو جنت کو مثال سے اللہ سمجھا رہے ہیں، یہ نہیں ہے کہ جنت آسمان اور زمین کے برابر ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ مثال سے بات سمجھائی جا رہی ہے کہ تمہاری سمجھ میں جو آخری بڑی مخلوق ہے وہ زمین و آسمان کی ہے، تو اس کے ذریعے جنت کو سمجھو، باقی جنت آسمان اور زمین سے بھی بڑی ہے۔ ساتوں آسمانوں کے اوپر حدیث پاک وغیرہ سے جو بات نکلتی ہے، اس سے علماء کرام لکھتے ہیں کہ ساتوں آسمان، یعنی جو ساتواں آسمان ہے اس کے اوپر جنت ہے، اور یوں سمجھیے کہ ساتواں آسمان جنت کی زمین ہے، اور جنت کے اوپر عرش الہی ہے، اور ساتوں آسمان زمین ہے، ایک محدود طریقے سے سمجھنے والے جس کو سمجھ سکتے ہیں، تو جنت کافی بڑی ہے۔ اور اسی وجہ سے کہا گیا کہ ایک ادنا جنتی کو 10 دنیا کے بقدر جنت دی جائے گی، ایسی بڑی جنت ہے، اس کی لمبائی چوڑائی کی کوئی حد نہیں۔ اور دوسرا مطلب علماء نے یہ بھی بیان کیا کہ یہاں لمبی اور چوڑی جنت، اس کے ساتھ قیمت کو بھی بتانا ہے کہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمین کی اگر قیمت کوئی دے تو جنت جب مل سکتی ہے، اس کی قیمت کے برابر ہے سمجھانے کے اعتبار سے۔ وَجَنَّتٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اور وہ تیار کی گئی ہے پرہیزگاروں کے لیے، یعنی جنت تیار ہو چکی ہے پرہیزگاروں کے واسطے۔ معلوم ہوا جنت اللہ نے پہلے سے تیار کر دی، اور جہنم بھی اللہ نے پہلے سے تیار کر دی، یہ دونوں تیار مخلوق ہیں۔ الذین ينفقون فی السراء، تو متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ متقی کون ہیں؟ جن میں دو باتیں ہوتی ہیں، ایک وہ بندوں کا حق ادا کرتے ہیں، اور دوسری بات وہ اللہ کا حق ادا کرتے ہیں، یعنی وہ حقوق العباد بھی ادا کرتے ہیں اور حقوق اللہ بھی ادا کرتے ہیں۔ پہلے حقوق العباد کا ذکر کرتے ہیں، پرہیزگار وہ ہیں جو خرچ کرتے ہیں خوشی میں اور تکلیف میں، خوشحالی میں اور تنگ دستی میں، دونوں صورتوں میں خرچ کرتے ہیں۔ پیسے ہوں خرچ کرنا اچھی بات ہے، لیکن اس کے بالمقابل پیسے نہ ہو، آدمی خرچ کر رہا ہے تو اور زیادہ خوشی کی اور تعریف کی بات سمجھی جاتی ہے. تو خوشحالی ہوتی ہے جب بھی خرچ کرتے ہیں، تنگ دستی اور تنگ حالی ہوتی ہے جب بھی خرچ کرتے ہیں. زیادہ ہے تو زیادہ میں سے زیادہ دیتے ہیں، کم ہے تو کم میں سے کم دیتے ہیں. اور مفسرین نے سمجھایا کہ 1000 روپیوں میں 1 روپیہ دینا اور 1000 پیسوں میں 1 پیسہ دینا دونوں برابر ہیں. کسی کے پاس 1000 روپیے ہیں تو 1 روپیہ دے رہا ہے، اور کسی کے پاس 1000 ہی پیسے ہیں تو 1 پیسہ دے رہا ہے، دونوں برابر ہو گئے. ثواب میں دونوں برابر ہو گئے کہ اس کے پاس زیادہ ہے وہ زیادہ دے رہا ہے، اور اس کے پاس جتنا ہے اس میں سے وہ اس کے برابر دے رہا ہے. اسی وجہ سے حدیث میں یہ بات آئی ہوئی ہے، تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے اور میرا کوئی صحابی صرف 1 سیر جو خرچ کرے، تم میرے صحابی کا مقابلہ کر نہیں سکتے. اس لیے کہ صحابی کا اخلاص اور صحابی کا ایمان اتنا زیادہ بڑھا ہوا اور اتنا مضبوط تھا کہ صحابہ ہم کہتے ہی ہیں ان نیک لوگوں کو کہ جو ہوتا تھا خرچ کر دیتے تھے، تنگی کا خوف نہیں کرتے تھے. اور دوسری بات، خوشحالی میں اور تنگ دستی میں جب خرچ کرنے کی عادت ہوگی تو بخل سے، کنجوسی سے آدمی بچتا رہے گا. اور تیسری بات، اس کی وجہ سے وہ شخص دوسروں کا حق ضائع نہیں کرے گا. جو خوشحالی میں بھی دیتا ہے اور تنگ دستی میں بھی دیتا ہے، وہ دوسروں کا حق مار نہیں سکتا. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، خوشحالی ہو تو دیا کرو، تنگ دستی ہو تو دیا کرو. جو شخص دوسروں کا اتنا خیال کرتا ہے اور اتنا خیال رکھتا ہے، وہ دوسروں کا حق ختم نہیں کر سکتا، اسے کھا نہیں سکتا. اس لیے وہ حکم دیا جا رہا ہے. والکاظمین الغیظ، دوسری صفت، وہ لوگ جو غصہ دبا لیتے ہیں اور غصہ پی جاتے ہیں. والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. اور اللہ تعالی نیک کام کرنے والوں کو، محسنین کو پسند فرماتے ہیں. ایک صفت تو یہ بتائی متقیوں کی کہ خوشحالی میں اور تنگ دستی میں خرچ کرتے ہیں. دوسری صفت، جو غصہ پی جاتے ہیں. غصہ کبھی بے جا آتا ہے اور کبھی بجا ہوتا ہے، یعنی غصہ کا آنا بالکل صحیح ہوتا ہے. جب غصہ صحیح طریقے سے آتا ہے اس وقت غصہ پی جاتے ہیں. غصہ بے جا آئے تو پینا ہی چاہیے اور اسے دبا لینا ہی ضروری ہے. اس وقت کوئی کمال کی بات نہیں ہے. لیکن غصہ آنا بالکل برحق ہے اور اس نے ایسا کام کیا ہے جس کی وجہ سے غصہ آنا شریعت میں جائز ہے، اس غصہ کو وہ پی جا رہا ہے، اور غصہ پینے کے بعد دل سے معاف بھی کرتا ہے اور مزید احسان بھی کرتا ہے. اس کو ایک واقعہ سے سمجھیے. سنن بیہقی میں امام بیہقی رحمہ اللہ نے ایک واقعہ لکھا ہے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے فرزند تھے حضرت علی، تو ان کے والد کا نام بھی علی ہے، بیٹے کا نام بھی علی. یہ وہی علی ہیں جن کو زین العابدین کہا جاتا ہے. تو حضرت علی زین العابدین ایک مرتبہ وضو کر رہے تھے اور ان کی باندی ان کو وضو کرا رہی تھی. تو وضو کے درمیان برتن اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور وہ پورا پانی حضرت علی زین العابدین کے بدن کے اوپر گر پڑا اور وہ بھیگ گئے، ان کا سارا کپڑا بھیگ گیا. اب غصہ آنا بجا تھا، ان کو غصہ آیا تو باندی نے فوراً آیت پڑھی والکاظمین الغیظ. اہل تقوی متقی وہ ہیں جو غصہ پی جاتے ہیں. تو خاندان نبوت کے تھے، فوراً ٹھنڈا ہو گئے. باندی نے پھر دوسرا جملہ پڑھا والعافین عن الناس، وہ لوگوں کو معاف بھی کر دیتے ہیں. تو فرمایا میں نے دل سے تم کو معاف کیا. باندی نے تیسرا جملہ پڑھا واللہ یحب المحسنین، اللہ نیک کام کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں. تو فرمایا میں نے تجھے آزاد کر دیا. تو تینوں باتیں ہو گئی. تو غصہ پینا، پی جانا ایک اچھی صفت ہے اگر غصہ صحیح موقع پر آ رہا ہے. بے موقع غصہ آنا یہ تو درست ہی نہیں ہے. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا پروردگار بڑی نیکی کیا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا من اذا قدر غفر، کہ بڑی نیکی یہ ہے کہ جو شخص قابو پا لینے کے بعد معاف کر دے. مجبور ہو کر معاف کرنا کوئی خاص بات نہیں. اب وہ مجبور نہیں ہے، قابو پا چکا ہے، قابو پانے کے بعد معاف کر دیتا ہے، یہ بہت بڑی نیکی شمار ہوتی ہے. لہذا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں خوشحالی میں اور تنگ دستی میں اور غصہ پی جانے والے ہیں اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ نیک کام کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. یہاں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ایک واقعہ بھی مفسرین نے نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ بھرے بازار میں ایک شخص نے امام اعظم رحمہ اللہ کو بہت گالیاں دی اور بہت بے عزتی کی، بھرے بازار میں سخت گالیاں دی، لیکن حضرت بالکل پیکر صبر ہو کر، مجسمہ صبر ہو کر سنتے رہے. پھر اپنے گھر گئے، گھر جا کر درہم اور دینار کی ایک تھیلی بنائی اور درہم و دینار کی تھیلی کو اس کے گھر لے کر گئے اور تحفتاً پیش کیا اور یہ کہا کہ بھائی تم نے بڑی گالیاں دے کر مجھے اپنی بہت ساری نیکیاں دی ہیں، لہذا میں تم کو تحفہ دینے کے لیے آیا ہوا. ظاہر سی بات ہے اس جملے سے وہ اتنا متاثر ہوا کہ حضرت سے اس نے معافی بھی مانگی اور اپنے سارے مشغلے چھوڑ دیے، آ کر حضرت کا شاگرد ہوا اور پھر بعد میں چل کر آپ کے علوم کا وارث بنا اور بڑے اماموں میں سے ایک نام ان کا بھی رہا. والذین اذا فعلوا فاحشۃ، اب یہاں دیکھیے جو پہلی صفت بیان کی گئی اہل تقویٰ کی وہ حقوق العباد سے متعلق ہے. خرچ کرتے ہیں خوشی میں، تنگی میں، غصہ پی جاتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں اور نیک کام کرنے والوں کو اللہ پسند کرتے ہیں، یہ حقوق العباد سے متعلق ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا سلمن قطعک وعفو عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک، جو تجھ سے رشتہ توڑے تو اس سے رشتہ جوڑ لے، اور جو تیرے اوپر ظلم کرے اس کو معاف کر دے، اور جو تیرے ساتھ برا سلوک کرے تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کر. فرمایا اللہ کے نبی نے تین جملے فرمائے اور یہ بہت بہت اہمیت کے حامل ہیں. یعنی واقعی جن کے اندر تقویٰ ہوتا ہے تو یہ باتیں اس کے اندر ہوتی ہیں اور یہ باتیں تقویٰ کی علامت سمجھی جاتی ہیں. آگے حقوق اللہ کا ذکر ہے والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم، اور وہ لوگ جب کوئی بے حیائی کا گناہ کر بیٹھتے ہیں یا اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں. اذا فعلوا فاحشتن، فعلوا فاحشتن کا معنی اور مطلب ہے کہ دوسروں کے حق میں کوئی ظلم کر بیٹھتے ہیں. اذا فعلوا فاحشتن او ظلموا انفسهم، یا اپنے اوپر کوئی ظلم کر بیٹھتے ہیں. دوسروں کے حق میں جو ان کے حقوق ہیں اس کی حق تلفی کرتے ہیں یا اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں، ایک مطلب یہ ہے. دوسرا مطلب یہ ہے جو کوئی بے حیائی کا گناہ کرتے ہیں یا عام کوئی گناہ کرتے ہیں، دونوں صورتوں میں. بہرحال کبیرہ گناہ کر بیٹھتے ہیں. والذین اذا فعلوا فاحشتن، ایک معنی ظاہری طور پر کھلم کھلا گناہ کرتے ہیں یا باطنی طور پر کوئی گبیرہ گناہ کرتے ہیں، تو ساری باتیں یہاں مراد ہیں. اور وہ لوگ جو کھلا ہوا گناہ کر بیٹھتے ہیں یا اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں، ذکر اللہ، لیکن گناہ کرنے کے بعد مطمئن نہیں رہتے، فوری اللہ کو یاد کرتے ہیں. یاد کر کے فاستغفروا لذنوبہم، پھر اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں. گناہ ہوتا ہے انسانی تقاضے سے، تو گناہ ہونے کے بعد مطمئن ہو کر نہیں بیٹھتے. اور یہیں سے علماء نے یہ علامت بیان کی کہ جو مطمئن ہو کر بیٹھتا ہے سمجھو اس کا دل فسق و فجور سے لبریز ہے، وہ فاسق و فاجر ہے. اور گناہ کرنے کے بعد مطمئن نہیں ہوتا، روتا ہے، اللہ کو مناتا ہے، اللہ کے حضور گڑ گڑاتا ہے، سمجھو بشری تقاضے سے گناہ کر دیا، وہ گنہگار نہیں ہے. لہذا ذکر اللہ، وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں. اللہ کو یاد کرنے کی بہت سی صورتیں ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ گناہ ہونے کے بعد اچھی طرح وضو کر کے دو رکعت صلاۃ التوبہ پڑھتے ہیں اور اللہ سے معافی مانگتے ہیں. اچھی طرح وضو کرتے ہیں اور صلاۃ التوبہ پڑھتے ہیں. ذکر اللہ سے یہ مراد خود اللہ کے نبی نے بیان فرمائی کہ اس سے صلاۃ التوبہ مراد ہے، اللہ کو یاد کرتے ہیں. ایک مراد یہ ہے کہ کوئی گناہ ہوتا ہے، اللہ کو یاد کرتے ہیں، کوئی بڑا صدقہ دیتے ہیں. تو جیسے صلاۃ التوبہ ہے ایسے ہی صدقۃ التوبہ بھی ہے کہ کوئی بڑا صدقہ کرتے ہیں جس سے نفس کے اوپر بوجھ پڑتا ہے اور نفس کو ایک سزا ملتی ہے. ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ گناہ کرنے کے بعد اگلے دن روزہ رکھ لیتا ہے اور اپنے نفس کو سزا دیتا ہے. تو اس طرح کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں اور ساری صورتیں بھی ہو سکتی ہیں. ذکر اللہ، اللہ کو یاد کرتے ہیں، یعنی توبہ کرتے ہیں. خاص صلاۃ التوبہ پڑھ کر، صدقۃ التوبہ دے کر، یا توبے کا روزہ رکھ کر، جس طرح سے ہو وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں. لیکن یاد کرنا برائے نام ہو تو یہ معتبر نہیں ہے، یہ مقبول نہیں ہے. بلکہ توبہ وہ مقبول ہے جس میں تین باتیں ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ وہ اپنے کیے ہوئے گناہ پر پشیمان اور پریشان ہو جائے، نادم و شرمندہ ہو جائے، اور پھر جس گناہ کو وہ کیا ہے اسے فوری چھوڑ دے اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے. یہ تین باتیں ہوں تو اس کو توبہ کرتے ہیں، ورنہ صرف زبانی بات ہے، حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، پھر اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں. اب یہاں اللہ تعالی کا رحم و کرم دیکھیے. ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور کون ہے جو گناہوں کو بخشتا ہے اللہ کے سوا، یعنی ایک بار نہیں سینکڑوں مرتبہ بھی ہو جائے اللہ کے دربار میں آتے ہیں سچے دل سے، اور سچے دل سے آتے ہیں اور یہ تصور کر کے یہ سوچ کر آتے ہیں، 100 بار بھی صحیح 1000 بار بھی صحیح، دوسرا کون ہے جو گناہوں کو بخش دے؟ لہذا اللہ ہی بخشنے والے ہیں. اور ایک صفت، ایک شرط یہ بھی لگا رہے ہیں، وہ جانتے بوجھتے گناہوں پر اڑتے نہیں ہیں. وَلَمْ يُصِرُّ عَلَى مَا فَعَلُوهُمْ يَعْلَمُونَ، وہ جانتے بوجھتے سمجھتے ہوئے گناہوں پر اڑتے نہیں ہیں، گناہوں پر اصرار نہیں کرتے ہیں. گناہ ہوتا ہے تو ان سے رہا نہیں جاتا، جیسے حضرات صحابہ کرام کی مثال تھی، گناہ ان سے ہوتے تھے لیکن وہ اپنے گناہ پر باقی نہیں رہتے تھے، اللہ کے نبی کے حضور پہنچ کر اپنے آپ کو معاف کراتے تھے اور ایسے ایسے کام کرتے تھے کہ اللہ اکبر کے تصور بھی نہیں ہو سکتا ہے. وَلَمْ يُصِرُّ عَلَى مَا فَعَلُوا، حضرت سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی گناہ ہوا، غلطی ہوئی، تو انہوں نے ایسی توبہ کی، ایسی توبہ کی، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، کہہ کر کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو نہ صرف معاف کیا بلکہ اپنی خلافت کا تاج پہنایا. حضرت آدم زمین میں اللہ کے خلیفہ ہیں، اسی وجہ سے حضرت آدم کو خلیفۃ اللہ فی الارض کہا جاتا ہے، اللہ کے خلیفہ ہیں. اللہ براہ راست اپنے احکام نافذ نہیں کر سکتے، اللہ نے آدم کو اپنا نبی، نائب اور خلیفہ بنایا. حضرت آدم نے اللہ کے احکام یہاں نافذ کیے، پھر حضرت آدم کے بعد ایک بعد دیگرے انبیاء آتے رہے. لیکن شیطان نے اصرار کیا کہ گناہ ہو گیا اس سے کہ سجدہ نہیں کیا. اب اگر وہ سچی توبہ کر کے سجدہ کر لیتا تھا تو وہ قابل معاف تھا، معاف ہو جاتا تھا اور اللہ بخش دیتے تھے، لیکن اڑ گیا، کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من تین، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا، بھلا میں کیسے سر جھکا سکتا ہوں آدم کے آگے، تو اڑ گیا. تو اڑنا بڑی بری صفت ہے، اللہ کہتے ہیں جانتے بوجھتے اصرار نہیں کرتے. اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کا بدلہ ہے ان کے پروردگار کی طرف سے بخشش، یعنی بخشش کی طرف دوڑے اور جنت کی طرف دوڑے. اب اللہ وہ دونوں باتیں کہہ رہے ہیں، جس کی طرف تم دوڑ کر آئے ہم وہی بدلہ دیں گے، ایسے ہی لوگ ہیں کہ ان کا بدلہ ان کے رب کی طرف سے بخشش ہے، اور ایسے باغات اور جنات ہیں کہ ان کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وہ نعم اجر العاملین، اور مزدوروں کا کتنا خوب اجر ہے اور ان کی کتنی خوب اجرت ہے. یعنی اللہ تعالی مزدوروں کو، اور ہم مزدور ہی ہیں، مزدور ہیں، اللہ نے جو کہا ہے اسے کر رہے ہیں، تو اللہ تعالی اپنے مزدوروں کو کتنی شاندار اجرت دے رہے ہیں، ایسی اجرت ہے کہ جس کا ذکر کیا گیا کہ مغفرت اور جنات ہیں، اللہ کے باغات ہیں. الحمدللہ رب العالمین، اللهم صل على سیدنا محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم علیہ. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. جو صفات یہاں نیک لوگوں کی بیان ہوئی ہیں وہ صفات ہمیں نصیب فرما، برے کاموں سے بچنا آسان فرما، سچی توبہ نصیب فرما، توبہ نصوح نصیب فرما. اے اہل غزہ اور فلسطین کی مدد فرما، وہاں امن قائم فرما، ظالموں کو ناکام فرما. ان دعاؤں کو اپنے